دوسرا باب، احوال اور معمولات کا اختلاف۔ راہ آخرت کے سالکین عابد ہوں گے یا عالم ہوں گے، یا طالب علم ہوں گے یا حاکم ہوں گے، یا پیشہ ور ہوں گے یا موحد ہوں گے، یعنی ہمہ وقت باری تعالی کی ذات و صفات میں استغراق رکھنے والے ہوں گے۔ ان سب سالکین کی حالتیں جدا جدا ہیں، اسی اعتبار سے ان کے وظائف اور معمولات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اول عابد، یہ وہ شخص ہے جو ہمہ وقت عبادت میں مصروف ہے، عبادت کے علاوہ اسے کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اگر وہ یہ مشغلہ ترک کر دے تو اس کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس کے وظائف کی ترتیب وہی ہے جو گزشتہ صفحات میں ہم نے بیان کی ہے، البتہ اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ممکن ہے، اس طرح کہ وہ اپنا بیشتر وقت نماز میں صرف کرے، یا تلاوت میں لگائے، یا سبحان اللہ وغیرہ پڑھتا رہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر روز 12,000 تسبیح پڑھا کرتے تھے، بعض دوسرے حضرات 30,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا معمول بنائے ہوئے تھے، بعض حضرات ایک دن رات میں 300 رکعت سے 600 رکعت تک، بلکہ 1,000 رکعت تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ عام معمول 100 رکعت کا تھا۔ بعض حضرات بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ 24 گھنٹے میں ایک اور بعض دو قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو دن بھر ایک ہی آیت میں غور و فکر کرتے رہتے اور اسی کو دہراتے رہتے۔ کرس ابن وبرہ جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، دن میں 70 بار اور رات میں 70 بار طواف کیا کرتے تھے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اسی دوران 2 قرآن بھی ختم کر لیا کرتے تھے۔ حساب لگایا جائے تو طواف کی مسافت 30 کوس ہوتی ہے اور رکعت کی تعداد 180 ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان میں کون سا عمل افضل ہے، نماز، تلاوت یا تسبیح؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر تدبر اور غور کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان تینوں عبادتوں کو جامع ہے، لیکن کیونکہ اس عمل پر مواظبت مشکل ہے، اس لیے ہر شخص کا وظیفہ اس کے حال کے مطابق ہوگا۔ وظائف اور اورات کا مقصد یہ ہے کہ دل کا تزکیہ ہو، آلائشوں سے اس کی تطہیر اور صفائی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن رہے۔ طالب کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، جو وظیفہ اس کے دل کی کیفیت سے مناسبت رکھتا ہو اسے اختیار کر دیکھے۔ اگر اس وظیفے سے تھکن محسوس ہو یا طبیعت اکتانے لگے تو وظیفہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں کے حق میں ہم اوقات کے لحاظ سے وظائف کی تقسیم بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ لوگ عام طور پر کسی ایک عمل کی پابندی نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ ایک عمل کو اپنی عادت بنا لیں اور اسی میں لذت محسوس کریں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر شخص اپنے لیے وہی وظیفہ منتخب کرے جو اس کی حالت سے مناسبت رکھتا ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص تسبیح کے اثرات زیادہ محسوس کرتا ہے تو اسی کا التزام رکھے اور اس وقت تک تسبیح کا شغل جاری رکھے جب تک طبیعت ساتھ دے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک ابدال کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک دریا کے کنارے نماز میں مشغول تھے کہ تسبیح پڑھنے کی آواز آئی، لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ ابدال نے بآواز بلند پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ میں تیری آواز سن رہا ہوں اور تیرا وجود میری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جواب آیا، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دریا پر متعین کیا ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اور پاکی بیان کر رہا ہوں۔ ابدال نے فرشتے کا نام دریافت کیا، جواب دیا، میرا نام محلیحیائیل ہے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جو تسبیح تم پڑھتے ہو اس کا ثواب کس قدر ہے؟ فرشتے نے کہا، جو شخص 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لے وہ مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اپنی جنت دیکھ لیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ تھی، سبحان اللہ العلی الدیان، سبحان اللہ الشدید الارکان، سبحان من یذهب باللیل ویاتی بالنہار، سبحان من لا یشغله شان عن شان، سبحان اللہ الحنان المنانی، سبحان اللہ المسیحی فی کل مکان۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو برتر ہے، جزا دینے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو طاقتور ہے، پاک ہے وہ جو رات لے جاتا ہے اور دن لاتا ہے، پاک ہے وہ ذات جسے ایک کام دوسرے کام سے بے نیاز نہیں کر سکتا، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی ہر چیز تسبیح، جس کی ہر جگہ تسبیح کی جاتی ہے۔ یہ تسبیح اور اسی طرح کی دوسری تسبیحات اگر راہ آخرت کا طالب سنے اور دل میں اثر بھی محسوس کرے تو ان کا التزام کر لے، جس چیز سے دل میں اثر ہو اور جس میں خیر پوشیدہ ہو اس کی پابندی ضرور کرے۔ دوم، وہ عالم جو تصنیف و تالیف، تدریس اور افتاء وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، اس کے وظائف کی ترتیب عابد کے وظائف کی ترتیب سے مختلف ہے۔ عالم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مطالعے کی بھی ضرورت ہے، مطالعے کے بعد پڑھانا بھی ہے یا تصنیف و تالیف کا کام ہے، یہ وہ امور ہیں جن کے لیے خاصا وقت درکار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرائض و واجبات کے بعد تدریس، تصنیف اور افتاء وغیرہ کے بڑے فضائل ہیں، اور نوافل میں وقت لگانے کے بجائے ان امور میں وقت لگانا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کتاب العلم میں ہم علم کے فضائل بیان کر چکے ہیں، عبادت کی طرح علم میں بھی ذکر الہی ہے۔ عالم رات دن اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات میں غور و فکر کرتا ہے، لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے، انہیں باطل کے اندھیرے سے حق کے اجالے میں لاتا ہے، آخرت کا راستہ بتلاتا ہے۔ طالب علم مسائل سیکھ کر اپنی عبادت صحیح کرتے ہیں، اگر وہ مسائل نہ سیکھیں تو ان کی تمام محنت بیکار جائے اور کچھ حاصل نہ ہو۔ ہر علم عبادت پر مقدم نہیں ہے، بلکہ وہ علم عبادت پر مقدم ہے جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دے، ان کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرے اور آخرت کے راستے پر چلنے میں ان کی مدد کرے۔ وہ علوم عبادت سے افضل نہیں ہیں جن سے حرص و حوث پیدا ہو، ماہ و جال اور منصب و شہرت کی خواہش جنم لے، کیونکہ طبیعت ایک ہی کام کی مسلسل مصروفیت کا بارے گراں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں عالم کو بھی مختلف کام کے کاموں میں، مختلف قسم کے کاموں میں اپنے اوقات کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ مثلا اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ صبح سے طلوع آفتاب تک ذکر اور وظائف میں مشغول رہے، طلوع آفتاب کے بعد دوپہر تک درس و تدریس اور افادہ خلق میں مشغول رہے، بشرطیے کہ اس سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو آخرت کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو اپنا وقت ان علمی مشکلات کو حل کرنے میں صرف کر دے جو مطالعہ، تدریس یا تصنیف و تالیف کے درمیان پیش آتی ہیں، اس لیے کہ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اور دنیا کے ہنگاموں میں لگنے سے پہلے دل ہر طرح کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اور دل کی یہ صفائی مشکلات کے حل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوپہر سے عصر تک تصنیف و تالیف اور مطالعے میں مصروف رہے، فرض نمازوں اور بشری ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام میں نہ لگے، اور اگر دن بڑا ہو تو دوپہر میں قیلولہ بھی کر لے۔ عصر سے آفتاب کے زرد ہونے تک اپنے طلبہ سے ان کے وہ اسباق سنے جو تفسیر و حدیث وغیرہ علوم سے متعلق ہوں۔ آفتاب کے زرد ہونے سے غروب تک ذکر، استغفار اور تسبیح کا معمول بنائے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ عالم کے دن کے اوقات میں سے پہلا وقت زبانی عمل ذکر میں گزرا، دوسرا وقت قلب کے عمل فکر میں بسر ہوا، تیسرا وقت آنکھ اور ہاتھ کے عمل یعنی مطالعے کرنے اور لکھنے میں صرف ہوا، اور چوتھا وقت کان کے عمل یعنی سننے میں تمام ہوا، پانچواں وقت پھر زبان کے عمل ذکر کی نظر ہوا۔ اس طرح دن کا کوئی وقت اعضا کے اعمال سے خالی بھی نہیں رہا اور دل جمعی بھی باقی رہی۔ جہاں تک رات کی تقسیم کا سوال ہے، اس سلسلے میں علماء کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ انہوں نے رات کے تین حصے کیے تھے، ایک حصہ مطالعہ اور تدریس کے لیے، دوسرا حصہ نماز کے لیے اور تیسرا آرام کے لیے۔ یہ تقسیم غالباً سردی کے موسم سے تعلق رکھتی ہے، گرمی کی راتیں شاید اس تقسیم کی متحمل نہ ہو سکیں۔ ہاں، اگر دن میں نیند پوری کر لی جائے تو یہ ممکن ہے کہ گرمی میں بھی یہ معمول بنایا جا سکے۔ سوم، طالب علم، طالب علم کے لیے نوافل اور ذکر کے مقابلے میں افضل یہ ہے کہ وہ طلب علم میں مصروف رہے، اسی لیے ترتیب اوقات کے سلسلے میں عالم اور طالب علم دونوں کا ایک حکم ہے. اتنا فرق ہے کہ جس وقت عالم افادہ میں مشغول ہو تو طالب علم استفادہ کرے، اور جس وقت وہ مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو تو یہ درس کی تقریریں لکھے. باقی اوقات کی ترتیب وہی ہے جو عالم کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے. کتاب العلم میں ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ علم سیکھنا نوافل اور اذکار و وظائف سے افضل ہے، بلکہ اگر کوئی شخص باقاعدہ تحصیل علم کی غرض سے نہیں بلکہ محض سننے کے شوق میں علماء اور ذاکرین کی مجلسوں میں حاضری دے، اس کے لیے بھی یہ حاضری وظائف اور نوافل سے افضل ہے. چنانچہ حضرت ابو ذر کی ایک روایت ہے، حضور مجلس علم افضل من صلاۃ الف رکعت و شہود الف جنازہ و عیادت الف مرید. علم کی مجلس میں حاضری 1000 رکعتوں سے، 1000 جنازوں میں شرکت سے، اور 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ریاض الجنة فرقعوا فیها فقیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنة قال حلقت ذکر. جب تم جنت کے باغیچے دیکھو تو ان میں چر لیا کرو. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ فرمایا، ذکر کے حلقے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. قاب ابن احبار فرماتے ہیں کہ اگر علم کی مجلسوں کے فضائل لوگوں کے علم میں آ جائیں تو اس کے لیے مرنے سے بھی گریز نہ کریں. عمرہ اور حکام اپنے اقتدار اور اپنی حکومتیں بالائے طاق رکھ دیں، تجارت پیشہ لوگ بازار کا رخ نہ کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سر پر تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، مگر جب وہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے مواعظ کے اثر سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اس حال میں اپنے گھر واپس ہوتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تم لوگ علماء کی مجلسوں سے دور مت رہو. اللہ تعالیٰ نے علماء کی مجلسوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ جگہ کوئی دوسری پیدا نہیں کی ہے. ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے اپنے دل کی قساوت کا حال بیان کیا. فرمایا، اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر کی مجلسوں میں حاضر رہو. عمار نامی ایک بزرگ نے مسکینہ طفاویہ کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا. مسکینہ طفاویہ زندگی بھر ذکر کی مجلسوں میں حاضری دیتی رہیں. عمار نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے مسکینہ، خوش آمدید. جواب دیا، اب مسکنت ختم ہو گئی ہے اور توانگری حاصل ہو گئی ہے. عمار نے حال دریافت کیا. فرمایا، اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جسے اللہ نے جنت کی نعمتوں سے نواز دیا ہو؟ عمار نے پوچھا، مسکینہ، یہ تو بتلاؤ کہ تمہیں یہ درجہ کس لیے نصیب ہوا؟ فرمایا، مجھے یہ درجہ اس لیے ملا کہ میں ذکر کی مجلسوں میں حاضر رہتی تھی. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی باکردار اور خوش کلام وائس کی نصیحت سے دل کی گرہیں کھل جائیں تو یہ ان بے شمار نمازوں سے افضل ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلا رہ کر ادا کی جائیں. چوتھا پیشہ ور، یہ وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے پر مجبور ہے. اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کو فاقوں سے مار ڈالے اور اپنا تمام وقت عبادت میں لگا دے، بلکہ کاروبار کے وقت اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ بازار جائے اور کمانے میں مصروف رہے. تاہم یہ ضروری ہے کہ کاروبار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یا تسبیح اور تلاوت میں مشغول رہے. تجارت یا حرفت کے ساتھ زبانی ذکر اور تلاوت کا اجتماع ممکن ہے، نماز کا اجتماع ممکن نہیں ہے. ہاں، اگر باغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ باغ کی نگہبانی میں بظاہر ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے. بقدر ضرورت کمانے کے بعد ان وظائف کا اہتمام کرے جو گزشتہ صفحات میں بیان کیے گئے ہیں. لیکن اگر بقدر ضرورت سے زائد کمائے اور زائد از ضرورت مال صدقہ دے دے تو یہ عمل وظائف سے افضل ہے، کیونکہ متعدی عبادتوں کا نفع لازم عبادت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ صدقہ کی نیت سے کمانا بجائے خود ایک عبادت ہے، اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ملتا ہے اور فقراء اور مساکین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس طرح اسے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں حاکم، امام، قاضی اور مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار، یہ سب حکام کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ لوگ اگر شریعت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ مسلمانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں تو ان کا یہ عمل مذکورہ بالا وظائف سے افضل ہوگا۔ حاکم کے سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ وہ دن کو صرف فرائض پر اکتفا کرے اور مسلمانوں کے سلسلے میں عائد شدہ ذمہ داریوں کی تکمیل کے سلسلے میں مشغول رہے اور رات کو مذکورہ وظائف ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا، فرماتے تھے مجھے نیند سے کیا مطلب، اگر دن کو سوؤں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کروں اور رات کو سوؤں تو اپنے نفس کو ہلاکت میں مبتلا کروں۔ گزشتہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے تم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ بدنی عبادت پر دو امر مقدم ہیں، ایک علم اور دوسرا مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ یہ دونوں امر بذات خود عبادت ہیں، افضل اس لیے ہیں کہ ان کا شمار ان امور میں ہوتا ہے جن کا نفع متعدی ہے، لازم نہیں ہے۔ یعنی علم سے صرف عالم ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسن سلوک کا فائدہ صرف عمل کرنے والے ہی کو نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے۔ چھٹا، موحد، یہ وہ شخص ہے جو وحدہ لا شریک کی ذات پاک میں مستغرق رہے، اس کے سوا کوئی منتہائے فکر نہ ہو، نہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے محبت کرتا ہو، نہ کسی سے ڈرتا ہو اور نہ کسی سے رزق کی توقع رکھتا ہو، بلکہ اسے ہر چیز میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہو۔ جو لوگ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں انہیں مختلف اوراد و وظائف میں ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، فرائض کے بعد ان کا صرف ایک وظیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں، ان کے دل میں کوئی بھی خیال گزرے، ان کے کانوں میں کوئی بھی آواز آئے، انہیں کسی بھی چیز کا مشاہدہ ہو، ہر حالت اور ہر کیفیت ان کے لیے عبرت و معزت کا باعث ہو، کا سبب ہو، ان کی حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کی رضا کا آئینہ دار ہو۔ ایسے لوگوں کی ہر حالت درجات میں اضافہ کرتی ہے، اس لیے اس کے نزدیک ایک عبادت اور دوسری عبادت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لیا۔ ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے، وَإِذَا تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ وَرَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 16۔ اور جب تم لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے تو تم فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اس آیت میں بھی یہی لوگ مراد ہیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 99۔ اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا۔ یہ صدیقین کا انتہائی درجہ ہے، یہاں تک صرف وہی لوگ پہنچ پاتے ہیں جو زمانہ دراز تک مذکورہ وظائف کی پابندی کریں۔ صدیقین کا درجے پر فائز لوگوں کے حالات سن کر راہ آخرت کے سالکین غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں اور خود کو اس درجے کا اہل تصور نہ کریں اور نہ اس غلط فہمی کی وجہ سے اوراد و وظائف سے بے اعتنائی اختیار کریں، بلکہ اس درجے پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نہ وسوسے ہوں، نہ شیطانی خیالات اور نہ گناہوں کا تصور، نہ وہ پریشانیوں سے گھبرائیں اور نہ دنیا کے معاملات ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں۔ یہ رتبہ آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے بلا وجہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اپنی عاقبت خراب نہ کریں، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ ہدایت کے مختلف راستے، گزشتہ صفحات میں ہم نے جو کچھ عرض کیا وہ سب اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔ ارشاد باری ہے، قل كل يعمل على شاكلته فرتكم اعلم بمن هو اهدي سبيلا. پارا نمبر پانچ، رکو نمبر نو، آیت نمبر 84. آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ٹھیک راستے پر ہو. ہدایت یافتہ سب ہیں، مگر بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جلد ہدایت مل جاتی ہے، اور وہ لوگ زیادہ ہدایت کا مستحق قرار پاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الایمان ثلاثہ وثلاثون ثلاثمائة طریقۃ من لقاء اللہ بالشہادۃ علی طریق منها دخل الجنہ. ایمان کے 333 طریقے ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک پر بھی مرے گا جنت میں داخل ہوگا. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن شاہین اور الکائی، تبرانی اور بحقی نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، الایمان 333 شریعۃ فمن وافی شریعۃ منہن دخل الجنہ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد کے مطابق ایمانی طریقے بھی 313 ہیں، جو صاحب ایمان بھی ان اخلاق میں سے کسی ایک اخلاق پر عمل پیرا ہے وہ اللہ کی طرف گامزن ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ لوگ مختلف طریقوں پر عبادت کرتے ہیں، مگر سب حق پر ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا گیا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. پارہ نمبر 15، رکو نمبر 6، آیت نمبر 57. یہ لوگ جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں، وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے. ان لوگوں میں اگر فرق ہے تو صرف قرب کے درجات کا فرق ہے، اصل قرب میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہے. یقیناً وہی لوگ اللہ کی زیادہ عبادت کریں گے جنہیں اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوگی، اس لیے کہ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا. وظائف کی مداومت. وظائف کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی پابندی کی جائے، کیونکہ وظائف کا مقصد یہ ہے کہ باطن میں تبدیلیاں رونما ہوں. ایک دو بار کا عمل مؤثر نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی تو اتنا کم محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا. مکمل اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب تمام اعمال ادا کیے جائیں اور ان میں تسلسل ہو. عابد بھی فقیہ کی طرح ہوتا ہے، اگر فقیہ یہ چاہے کہ مجھے علم فقہ میں ید طولہ حاصل ہو جائے تو ایک دو مسائل یاد کر لینے سے وہ ماہر فقیہ نہیں کہلا سکتا. نہ اس طرح فقیہ ہو سکتا ہے کہ ایک رات بیٹھ کر دو چار مسائل یاد کر لے، پھر دو چار دس دن کے لیے یہ سلسلہ ختم کر دے، پھر ایک رات محنت کرنے بیٹھ جائے. بلکہ اگر وہ محنت کو تمام راتوں پر تقسیم کر دے اور ہر رات تھوڑی دیر بیٹھ کر مسائل یاد کر لیا کرے تو اسے بہت جلد مہارت حاصل ہو سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں یہی حقیقت بیان فرمائی ہے، احب الاعمال الی اللہ دوامها وان قل. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مستقل ہو، چاہے مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو. لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے متعلق دریافت کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کان عملہ دیمت وکان اذا عمل عمل ثبتہ. اور یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ کا عمل دائمی تھا، جب آپ کوئی عمل کرتے تھے تو اسے مستحکم کرتے تھے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عود اللہ عبادت فترکہ ملالت مقتہ اللہ. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کا عادی بنایا ہو اور پھر وہ اسے اکتا کر چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد وہ دو رکعتیں گھر پر ادا کیں جو ایک وفد کی آمد کی وجہ سے رہ گئی تھیں. اس کے بعد ہمیشہ وہ دو رکعتیں عصر کے بعد پڑھنے لگے. گھر پر پڑھنے کا منشا یہ تھا کہ صحابہ اسے ضروری قرار نہ دیں. حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے یہ واقعہ تفصیل سے روایت کیا ہے, اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, انہ صلی بعد العصر رکعتین وقال شغلنی ناس من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظهر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, ما ترکها حتى لقی اللہ, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہاں اگر یہ کہا جائے کہ عصر کا وقت نماز کے لیے مکروہ ہے تو پھر آپ نے اس کی رعایت کیوں نہیں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کے بعد نماز کی کراہت کی تین وجہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ سورج کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت نہ ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد نماز کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شیطان کے سینگ نمودار ہونے کے وقت سجدہ نہ ہو. تیسری وجہ یہ ہے کہ ذرا سی فرصت مل جائے تاکہ دو نمازوں کے درمیان اکتاہٹ نہ ہو. یہ تینوں وجوہات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہو سکتی. اس لیے اس باب میں ہم آپ کو دوسروں پر قیاس نہیں کریں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے گھر میں ادا کی تاکہ لوگ اسے حجت نہ بنا لیں اور عصر کے بعد نماز نہ پڑھنے لگیں. تیسرا باب, رات کی عبادت کے فضائل, مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں, افضل الصلاۃ عند اللہ صلاۃ المغرب لم یحتہ عن مسافر ولا عن مقیم فتح بها صلاۃ اللیل وختم بها صلاۃ النہار فمن صلی المغرب وصلی بعدها رکعتین بن اللہ له قصرین فی الجنہ. قال الراوی لا ادری من ذهب او فد ومن صلی بعدها اربع رکعات غفر الله له ذنبی عشرین او قال اربعین سنه. اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین مغرب کی نماز ہے, نہ اس کو مسافر کے ذمے سے ساقط کیا ہے اور نہ مقیم کے ذمے سے. اس کے ذریعے رات کی نمازوں کی ابتدا کی اور اس پر دن کی نمازوں کو ختم فرمایا. جو شخص مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دو رکعت ادا کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں دو محل بنائیں گے. راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے سونے کے دو محل فرمایا یا چاندی کے. اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چار رکعت پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 سال کے گناہ معاف کر دیں گے, یا یہ فرمایا کہ 40 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو الولید السفارفی از الصغار فی کتاب الصلاۃ ورواہ التبرانی مختصرا و اسنادہ ضعیف. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں, من صلی 7 رکعات بعد المغرب عدلت له عبادت سنة کاملة او کأنه صلی لیلۃ القدر. جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے تو یہ رکعتیں اس کے لیے 1 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی, یا یہ فرمایا گویا اس نے تمام شب قدر نماز پڑھی ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے, اس میں سنت کاملتا کی جگہ اتنتی اشرت سنت ہے. ترمذی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. روایت کے آخری جز او کأنہ صلی لیلۃ القدر کو ابو الولید الصفار نے قابل احبار کا قول قرار دیا ہے. ابو منصور ویلمی نے ابن عباس سے سلسلے میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں, من صلی 4 رکعات بعد المغرب قبل ان یکلم احد ودعت له فی الیین وکان کمن ادرک لیلۃ القدر فی المسجد الاقصى. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. سعید ابن جبیر ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکف نفسہ ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعت لم یتکلم الا بصلاتی او قرآنی کان حقا علی اللہ ان یبنی له قصرین فی الجنتی مسیرہ کل قصر منہما مئت آما ویغرس له بینہما غراء سألوا تافہ اہل الدنیا لو سعہم۔ جو شخص خود کو کسی مسجد میں عشاء اور مغرب کے درمیان اس طرح محصور رکھے کہ نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ کسی قسم کی بات چیت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان یہ بات ہوگی کہ وہ اس شخص کے لیے جنت میں دو محل بنائے، ان میں سے ہر محل کا فاصلہ 100 برس کی مسافت کے برابر ہوگا، اور دونوں محلوں کے درمیان درخت لگائے جائیں گے، اگر روئے زمین کے تمام لوگ وہاں گھومیں تو وہ جگہ سب کے لیے کافی ہوگی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، البتہ اسی مضمون کی ایک روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کتاب الصلاۃ میں یہ روایت گزر چکی ہے۔ رسول اللہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رکع 10 رکعات ما بین المغرب والعشاء بنی اللہ له قصر فی الجنہ، فقال عمر رضی اللہ عنہ، اذا تکثر قصورنا یا رسول اللہ، فقال اللہ اکبر و افضل، او قال اطیب۔ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 10 رکعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تب تو ہمارے پاس بہت سارے محل ہوں گے۔ فرمایا، اللہ بہت بڑا ہے، بڑے فضل والا ہے، یا فرمایا بڑا پاک ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن المبارک نے کتاب الزہد میں یہ روایت عبد الکریم ابن الحرث سے مرسلا نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز باجماعت ادا کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور درمیانی وقفے میں دنیا سے متعلق کوئی کلام نہ کرے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 10 آیات اور سورہ بقرہ کے درمیان کی 2 آیتیں و الہکم الہ واحد سے آخر تک 15 مرتبہ قل ہو اللہ احد تلاوت کرے، پھر رکوع کرے اور سجدہ کرے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون تک، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات والارض سے آخر تک 15 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، تو اس کے لیے بے اندازہ اجر و ثواب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو الشیخ نے کتاب الثواب میں زیاد ابن میمون سے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرص ابن وبرہ ابدال کہتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل سکھلا دیجئے جسے میں ہر رات کر لیا کروں۔ فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو عشاء کے وقت تک نماز ہی میں رہو، کسی سے کلام مت کرو، پوری توجہ نماز ہی میں رہنی چاہیے، 2 رکعت پڑھو، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو تو اپنے گھر چلے جاؤ، کسی سے بات چیت نہ کرو، گھر پہنچ کر 2 رکعتیں پڑھو، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، جب ان 2 رکعتوں سے فارغ ہو جاؤ تو ایک طویل سجدہ کرو، سجدے میں 7 بار اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو اور 7 بار یہ الفاظ کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پاک ہے اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ برتر و اعلیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھاؤ اور بیٹھ کر یہ دعا پڑھو، یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، لا یا الہ الاولین والآخرین، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہا، یا ربی یا ربی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے زندہ، اے کارساز عالم، اے عظمت اور بزرگی والے، اے اگلوں اور پچھلوں کے معبود، اے دنیا اور آخرت کے رحمان و رحیم، اے پروردگار، اے پروردگار، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ پھر کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھا کر یہی الفاظ کہو، اس کے بعد دائیں کروٹ سے لیٹ جاؤ، بستر پر لیٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور اس وقت تک پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے۔ قرظ ابن وبرا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے یہ بتلا دیجئے کہ آپ کو یہ عمل کس نے سکھلایا ہے؟ فرمایا، میں نے یہ عمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، جب آپ پر اس عمل کی وحی آئی تو میں وہاں حاضر تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسن یقین اور حسن نیت کے ساتھ اس نماز اور اس دعا پر مداومت کرے تو وہ دنیا سے رخصت رخت سفر باندھنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اس عمل کا التزام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں، وہاں بہت سے انبیاء ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، آپ نے ان سے گفتگو بھی فرمائی اور تعلیم ہدایت سے بھی نوازا۔ اس عبادت کے فضائل کے سلسلے میں بہت کچھ منقول ہے، چنانچہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام عبید سے پوچھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ کس نماز کی زیادہ تاکید کرتے تھے؟ فرمایا، مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز کے لیے آپ بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ احمد کی ایک حدیث میں ہے، من صلی ما بین المغرب والعشاء فذلک صلاۃ الاوابین، جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ اوابین کی نماز ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مغرب کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو نماز میں مشغول نہ پایا ہو، میں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا یہ غفلت کا وقت ہے اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناشئت اللیل یعنی رات کی عبادت ہے، اور اس نماز کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، تتجافى جنوبهم عن المداجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں۔ احمد ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں دن کو روزہ رکھوں اور مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھاؤں، یا یہ بہتر ہے کہ دن کو افطار کروں اور مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھوں؟ فرمایا، روزہ بھی رکھو اور اس وقت نماز بھی پڑھو۔ میں نے عرض کیا، اگر یہ ممکن نہ ہو، فرمایا، دن کو افطار کرو اور اس وقت نماز پڑھو۔ قیام اللیل کی فضیلت، آیات اور احادیث۔ اس سلسلے کی آیات یہ ہیں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 20۔ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا واقوم قیلا، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 6۔ بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے، اور دعا یا قرت پر بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ تتجافی جنوبهم عن المداجع، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 16۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحرر الآخرة ويرجو رحمة ربي، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 15 آیت نمبر 9، بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 64، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 152، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ بعض مفسرین نے اس نماز کو رات کی نماز کہا ہے کہ اس پر صبر کرنے سے مجاہدہ نفس پر مدد ملتی ہے۔ رات کی عبادت کے فضائل کے سلسلے میں بہت سی احادیث بھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقعد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا ہوا نام ثلاث اقد یضرب مکان کل اقدۃ علیک لیلۃ طویلۃ فارقد فان استیقظ وذکر اللہ تعالی انحلت اقدۃ فان صلی انحلت اقدۃ فصبحی نشیتا طیب النفس والاس ولا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے، سوتا رہ۔ اگر وہ شخص بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ صبح کو وہ نشاط اور سرور کی کیفیت کے ساتھ اٹھتا ہے، ورنہ اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کا نفس خبیث ہو اور جسم سست ہو۔ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا ذکر کیا، وہ تمام رات سوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک بال الشیطان فی اذنی۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔ ان الشیطان سعوت و لعوق و زر ضرور فإذا أسأت العبد ساء خلقه وإذا ألأقت الأك ذرب لسانه بالشر وإذا زرها نام الليل حتى يصبح۔ شیطان کے پاس ایک سونے کی چیز ہوتی ہے، ایک چلنی ہوتی ہے اور ایک آواز دار چیز، انجن وغیرہ ہے۔ جب شیطان کسی چیز کو سنگا دیتا ہے تو اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چٹنی چٹا دیتا ہے تو اس کی زبان فحش ہو جاتی ہے، اور جب وہ انجن لگا دیتا ہے تو صبح تک سوتا رہتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ طبرانی میں یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے، ان للشیطان لعوق وکہل فإذا لاق الإنسان من لؤك ذرب لسانه بالشرر إذا كحله من كحله نامت عيناها عن الذكر۔ بزار نے سمرہ ابن جندب سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ رسول اللہ شیطان کے، اچھا ترجمہ بیان کر دیا گیا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رکعتان یرکعهما العبد فی جوف اللیل خیر له من الدنیا وما فیها، ولولا ان اشق علی امتی لفردتهما علیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو رکعتیں جو بندہ درمیان رات میں پڑھتا ہے اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان دو رکعتوں کو ان پر فرض قرار دے دیتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ابو منصور ویلمی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کیا ہے، آدم ابن ابی ایاس نے کتاب الثواب میں اور ابن نصر المزوری نے کتاب قیام اللیل میں حسان ابن عطیہ سے یہ روایت مرسلاً نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ان من اللیل ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تعالی فیها خیر الا اعطاه ایہ، یہ مسلم کی حدیث ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ سے خیر کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ گیا اور پھٹ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر آپ کیوں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اس ارشاد سے آپ کے مرتبہ و عظمت میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شکر سے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے لیے شکر ادا کیا جائے۔ ارشاد باری ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 7، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ، اتريد ان تكون رحمت اللہ علیک حی و میت و مقبور او مبعوث، قم من اللیل فصلی و انت تريد رضاک ربک رضا ربک، یا ابا ہریرہ، صلی فی زوایا بیتک یکن نور بیتک فی السماء کنور الکواکب والنجم عند اہل الدنیا، اے ابو ہریرہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر زندگی میں، مرنے کے بعد، قبر میں اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت رہے تو تم رات میں اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نماز پڑھو۔ اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو، آسمان میں تمہارے گھر کا نور ایسا ہوگا جیسے اہل دنیا کے لیے کواکب اور ستاروں کا نور ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم فإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ عز وجل والتکفیر للذنوب ومطرد للداء عن الجسد ومنهات عن ال اعثم۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور طبرانی اور بیہقی میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں عبادت ضرور کیا کرو، رات میں عبادت کرنا تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور گناہوں سے بچنا نصیب ہوتا ہے۔ وقال صلى الله عليه وسلم، ما من امر تكون له صلاة بالليل فغلبت عليها عليها النوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه صدقة عليه۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ فرمایا، جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہو اور کسی دن نیند غالب ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے اور سونا اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لو اردت سفر اعددت له عدد قال نعم قال فكيف سفر طريق القيامة إلا بأك يا أبا ذر بما ينفعك ذلك اليوم قال بلى يا بي أنت وأمي قال ثم يوم شديد شدي الحرة ليوم النشور وصلي ركعتين في ظلمة الليل لا وحشة القبور وحج حج عظائم الأمور وتصدق بصدقة على مسكينة أو كلمة حق تقولها أو كلمة شر تسكت عنها۔ جب تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو اس کے لیے تیاری کرتے ہو یا نہیں؟ ابو ذر نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر قیامت کے سفر کی کیا تیاری کی ہے؟ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں جو اس دن فائدہ دے؟ ابو ذر نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ضرور بتلائیے۔ فرمایا، قیامت کے دن کی شدت سے بچنے کے لیے کسی گرم ترین دن روزہ رکھو، قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز پڑھو، بڑے بڑے امور کے لیے حج کرو، اور کسی مسکین کو صدقہ دو یا کوئی حق بات ہی کہہ دو یا کسی بری بات سے سکوت اختیار کر لو۔ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو جب لوگ سو جاتے تھے تو وہ اٹھ کر نماز پڑھتا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا اور یہ دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات دیجئے۔ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، جب وہ اٹھے اور نماز وغیرہ پڑھے تو مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ جب رات میں اس نے عبادت شروع کی تو آپ تشریف لائے، اس کی دعا سنی۔ صبح کو اس شخص سے فرمایا، تم اللہ سے جنت کیوں نہیں مانگتے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس درخواست کا اہل نہیں ہوں اور نہ میرے اعمال اس قابل ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کو دوزخ سے نجات عطا کر دی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہیں، اگر رات کو نماز پڑھا کریں۔ آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام کی رائے سے آگاہ فرما دیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مگر اس میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جاگنے لگے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ آپ کے خادم حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں مجھ سے دریافت فرماتے، نافع، صبح ہو گئی؟ میں عرض کرتا، ابھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر وہ پھر نماز میں مشغول ہو جاتے، تھوڑی دیر کے بعد یہی سوال دوبارہ کرتے، وہی جواب دیتا۔ اس کے بعد وہ بیٹھ کر استغفار کرنے لگتے ہیں۔ ان کی نماز اور دعاؤں کا سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام جو نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی، رات میں سوئے تو بیدار نہ ہو سکے، اور وہ وظیفہ فوت ہو گیا جو رات کو اٹھ کر پڑھنے کا معمول تھا۔ صبح کو وحی آئی کہ اے یحییٰ، کیا تمہیں میرے گھر سے بہتر کوئی گھر مل گیا ہے یا میرے پڑوس سے بہتر کوئی پڑوس مل گیا ہے؟ میری عزت اور جلال کی قسم اے یحییٰ، اگر تم جنت کی ایک جھلک دیکھ لو تو شوق کی حرارت سے تمہاری چربی پگھل جائے اور جان نکل جائے، اور اگر جہنم میں جھانک لو تو مارے خوف کے خون کے آنسو رو اور سٹارٹ کے بجائے لوہا پہننا شروع کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، سی نہ ہو ما یعمل۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، رات کی نماز اسے اس فعل سے روک دے گی۔ ایک حدیث میں ہے، رحم اللہ رجل قام من اللیل فصلی ثم ایکز امرأته فصلت فإن ابت ندح فی وجہها الماء ورحم اللہ امرأت قامت من اللیل فصلت ثم ایقست زوجها فصلی فإن ابی ندحت فی وجہ الماء۔ یہ ابو داؤد اور ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے اور وہ نماز پڑھے، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے، اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ قال صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا او الذاكرات۔ یہ ابو داؤد اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو جگائے پھر وہ دونوں دو رکعت نماز پڑھیں تو ان کا شمار بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں ہوگا۔ قال صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فرمایا فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، من نام ان حسبه او ان شيء منه فقراه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنه قراه من الليل۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، جو شخص سونے کی وجہ سے اپنا وظیفہ نہ پڑھ سکے یا کچھ پڑھے اور کچھ باقی رہ جائے پھر وہ فجر اور ظہر کی نمازوں کے درمیانی وقفے میں اپنا وظیفہ پورا کرے تو اس کے لیے اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ گویا اس نے رات سے پڑھا ہے۔